الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة بني اسرائيل کا یہ نوا رکوع ہے. آغاز ہوتا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک. سورج کے ڈھلنے سے یعنی زوال کے بعد. زوال کے بعد جو نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ ظہر کی نماز ہے, پھر عصر کی نماز ہے, اور پھر رات کے تاریک ہونے تک اس سے پہلے غروب آفتاب پر مغرب کی نماز ہے, اور جب رات پوری طرح تاریک ہو جاتی ہے تو عشاء کی نماز ہے. یہ تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی احادیث سے اور آپ کی سنت سے معلوم ہے. وقرآن الفجر, اور قرآن پڑھنا فجر کا. چار وہاں کور ہو گئی تھی, پانچویں یہ ہے فجر کی نماز. اور اس میں خاص طور پر فجر کا قرآن پڑھنا اشارہ دے دیا گیا کہ فجر میں مطلوب یہ ہے, پسندیدہ یہ ہے کہ زیادہ طویل قرآت ہو. ان قرآن الفجر کان مشہودا, بے شک فجر کی جو قرآت ہے وہ بڑی حاضری اور حضوری کی چیز ہے. اس وقت انسان بھی زیادہ حاضر ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر, اور پھر یہ ہے کہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے, زیادہ بابرکت وقت ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور رات کے کچھ حصے میں جاگتے رہیے قرآن کے ساتھ. یہ ہے تہجد, قرآن کے ساتھ جاگنا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور یہ آپ کے لیے ایک اضافی ہے ذمہ داری. یعنی یہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے آپ پر لازم قرار دی گئی, عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس مقام کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم اور فرض کے درجے میں. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے. یہ اصل میں شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے, اور بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ والا مقام ہے. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ, اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر, سچائی کا داخل کرنا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور مجھے نکال, سچائی کا نکالنا. وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور عطا کر مجھے اپنے پاس سے ایک مددگار قوت. یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ہجرت کی تمہید ہے, اور سب سے پہلے کہا کہ مجھے داخل کر عزت کا اور سچائی کا داخل کرنا, اور مجھے نکال تو نکالنا بھی جو ہے وہ عزت اور سچائی کا. اور پھر مدینہ پہنچے تو وہاں پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خصوصی قوت دی. مکے میں وہ حیثیت نہیں تھی, مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی, مشرکین جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے, غالب تھے پورے نظام پر. مدینہ پہنچ کر اوس اور خزرج ایمان لا چکے تھے ان کی بڑی تعداد, اور یہاں سے مہاجرین گئے تھے, تو اب سب سے بڑی قوت مدینہ میں مسلمانوں ہی کی تھی. یہاں آپ کو ایک خصوصی اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ آ گیا ہے حق اور نکل بھاگا ہے جھوٹ اور باطل. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل جو ہے وہ تو ہے ہی نکل بھاگنے والا، نیست و نابود ہونے والا. یہ آیت جو ہے اگرچہ اس وقت نازل تو اب ہوئی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ اس وقت آئی تھی جب آپ فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہوئے اور سیدھے بیت اللہ گئے اور ایک ایک بت کو اپنے ہاتھ سے پاش کیا، اور مسلسل آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گویا دوبارہ مکے میں داخل کیا، تو وہ بھی عزت کے ساتھ داخل کیا، واپس تشریف لائے فتح مکہ کو، اور پھر یہ کہ واقعی باطل نیست و نابود ہو گیا، اب پورے نظام شرک کا خاتمہ کر دیا، ایک ایک بت کو توڑا ہے. تو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اور ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں وہ چیز کے جو شفا ہے انسان کے باطنی امراض کی، روحانی امراض کی شفا. ورحمة للمؤمنين، اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. ولا يزيد الظالمين الا خسارا، اور ظالموں کے لیے یہ چیز ان کے خسارے ہی میں اضافہ کر رہی ہے، یہ ظالم اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے حالانکہ یہ شفا ہے اور رحمت ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ يَعْرَضَ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش برساتے ہیں، انعام کرتے ہیں، تو اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور پہلو بچاتا ہے، یہ بھی ایک گھمنڈ کا انداز ہے، جسچر ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، فرما دیجئے کہ ہر کوئی کام کرتا ہے اپنے سانچے کے مطابق، اپنے ڈھنگ پر، اپنے اپنے انداز سے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طبائع بنائی ہیں، سانچے بنائے ہیں، مزاج بنائے ہیں، اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہر شخص لگا ہوا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تو تیرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے راستے کے اعتبار سے، جو صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر گامزن ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. روح کے بارے میں سوال یہ اصل میں یہود نے کیا تھا، اور یہود نے بلکہ تین سوال قریش مکہ کو پڑھائے تھے، سکھائے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین سوال پوچھو امتحانی طور پر، وہ خود جانچنا چاہ رہے تھے روح کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون تھے اور اصحاب کہف کون تھے. چنانچہ اس سوال کا جواب جو ہے، مختصر جواب کہ روح کی حقیقت کیا ہے، وہ تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور بقیہ دو سوالات جو ہیں ان کے جواب آپ کو ملیں گے سورہ کہف میں انشاءاللہ، آج اس کا مطالعہ بھی ہم کریں گے. تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح تو امر رب میں سے ہے، میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت ہی کم. عالم امر کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، اس کا تعلق عالم غیب سے ہے. یہ روح جو ہے عالم امر کی شے ہے. عالم امر کے اندر پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ عالم وہ ہے کہ جو یہ مادی دنیا سے بیونڈ ہے، زمان و مکان کی حدود سے باہر ہے. ایک یہ عالم خلق ہے جس میں زمان، مکان، کون سی چیز کس جگہ ہے، کتنے وقت پر ہے، اور کسی شے کو اپنے نقطہ کمال تک پہنچنے میں ایک وقت درکار ہوتا ہے، جیسے بیج کو درخت بننے تک ایک ٹائم چاہیے. لیکن عالم امر میں اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا فیصلہ فرمائے تو کہتا کن، اور اسی دم ہی وہ ہو جاتا. وہاں ٹائم کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے جو اس وقت ہمارا ہے. زمان و مکان سے بالا تر خودی ہوئی ہے، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ. خرد جو ہے ہماری عقل، وہ زمان و مکان کے پیمانے میں ہی دیکھتی، سوچتی اور سمجھتی ہے، اس کے بیونڈ تو اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ اس سے بیونڈ ہے، عالم امر. چنانچہ عالم امر کی جو چیز ہے اس میں انسانی روح کو کہا گیا، لفظ روح کا اطلاق ہوا ہے انسانی روح پر، وحی آسمانی پر اور فرشتوں پر، اور ان سب کا تعلق عالم امر سے ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اعتبار سے غیب کی باتیں ہیں، جن کو ہماری عقل اور حواس وہ اس کو جو ہے پہچان نہیں سکتے یا اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ہاں البتہ ان کے اشارے ہمارے باطن میں فطرت میں موجود ہیں، اور وہ انسان کے اندر باطن میں طے بھی کرتی ہیں وہ باتیں، جب وحی کے ذریعے اور نبی کے ذریعے وہ باتیں پہنچتی ہیں تو دل گواہی دیتا کہ حق تو یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. چنانچہ اس کے بارے میں علم بہت ہی کم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہیں پہ بات ختم کر دی. اس عالم کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بالکل برائے نام. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس سلب کرنے اس چیز کو کہ جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. یہ جو نعمت ہے اللہ کی نعمت اور اتنا بڑا تحفہ وحی کی شکل میں ہے، یہ سلسلہ رک جائے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، تو پھر آپ کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کارساز آپ نہیں پائیں گے ہمارے مقابلے میں، یعنی کوئی نہیں ہے کہ پھر جو وحی کے سلسلے کو دوبارہ جاری کر سکے. یہ تو اللہ ہی کے فیصلہ ہے اور اللہ ہی کی طرف سے رحمت ہے. اللہ رحمت من ربک، مگر یہ تو رحمت ہے تیرے رب کی جانب سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اے نبی آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اتنی عظیم شے، اور اس پہ جو ہے آپ حامل ہیں، آپ کے قلب مبارک پر اس کا نزول ہوتا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پر کہ لے آئیں اس جیسا کوئی قرآن، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس کے مثل، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور مل کر زور لگائیں تمام انسان اور جن. یہ جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے کلام اللہ، اس کے مقابلے کا کلام پیش کر ہی نہیں سکتے. یہ سب سے پہلا چیلنج تھا. بعد میں اس کے اندر آپ کو معلوم ہے ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، چلو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. سورہ یونس میں آیا کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اس چیلنج کے آگے وہ بالکل بے بس تھے اور انہیں شکست تسلیم کرتے بنی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن مجید جو ہے یہ بھی عالم امر کی شے ہے، اور اس کو بھی روح کہا گیا ہے. اب اس سے اندازہ کر لو کہ انسانی روح کیا شے ہے. یہ بھی ایک ڈیوائن اسپارک ہے انسان کے اندر، یہ اس عالم کی شے ہے. اور لفظ روح جو ہے اس کا اطلاق انسانی روح پر، قرآن مجید پر اور فرشتے روح القدس پر ہوا. تو یہ ایک بڑی اونچی شے ہے جو اس خاکی پیکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، انسان کو عطا کی ہے، اور یہی وہ شرف تھا جس کی بنیاد پر فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو آدم کو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال مختلف اسالیب سے، مختلف طریقے سے گھما پھرا کر بار بار بیان فرمائی. فابا اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ انکار ہی پر اڑے ہوئے. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اب یہ ان کے مطالبے تھے کہ فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں معجزہ دکھاؤ، یہ کرو. قرآن مجید نے یہاں کو اینلسٹ کر دیا ان مطالبات کو. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تم اس زمین میں ایک چشمہ جاری کر کے ہمیں نہ دکھاؤ. ہمارے لیے اس یہاں پر مکے میں ایک چشمہ جاری ہو جائے. اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، یا آپ کے لیے ہو ایک باغ کھجوروں کا، وَعِنَبٍ اور انگوروں کا، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور اس کے بیچوں بیچ آپ ایک نہر اور چشمہ بھی جاری کر کے اور چلا کر دکھائیں. ظاہر بات ہے کہ مکے کی سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، اور وہاں پر باغ کا کیا تصور. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ گرا دیں ہم پر آسمان کو جیسے کہ آپ کہا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کا خیال ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ ہی کو لے آئیں اور فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے روبرو کر دیں، تب مان لیں گے آپ کی بات. او یکون لک بیتم من زخرف، یا آپ کے لیے گھر ہو سونے کا، سنہری محل بن جائے یہاں پر. جب سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ چاہے گا تو آپ کے لیے سنہری محل کھڑا کر دے گا. ہمیں ایسا معجزہ چاہیے. او ترقا فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں. ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے اس چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه، جب تک کہ ہم پر آپ اتاریں گے نہیں وہ کتاب، ایک کتاب کے جس کو پھر ہم پڑھ بھی سکیں، باقاعدہ وہ کتاب ہو جلدوں کے درمیان ایک کتاب کی شکل میں ہمیں وہ وحی ملے جس کو ہم کھولیں اور پڑھیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، سارے مطالبات کے جواب میں فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر اور رسول. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے رب کے خزانے میرے قدرت میں ہیں اور میں فرشتہ ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں؟ میں تو بشر ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نمائندہ ہوں، اس کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور لوگوں کو روکا نہیں ایمان لانے سے جب آئی ان کے پاس ہدایت. الا ان قالوا وبعث الله بشرا رسولا، مگر اسی بات نے کہ وہ کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ یہ ہضم نہیں ہوتی بات لوگوں سے کہ رسول ہمارے جیسا انسان اللہ کا رسول کیسے ہو گیا، چنانچہ وہ رسالت کا انکار کر دیتے ہیں. اور جو لوگ رسول مان لیتے ہیں ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ رسول ہیں تو یہ بشر نہیں ہے، ہم کیسے ان کو بشر مان لیں گے، تو رسول ہیں، وہ بشریت کا انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ کو بشر اور رسول، آپ بشر بھی ہیں آپ رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ انسان کا ایک ڈائلیما ہے، جب صحیح تب متوازن فکر نہیں ہوتا تو پھر دو ایکسٹریم پر جاتا ہے انسان. قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر ہوتے فرشتے اور وہ یہاں چلتے پھرتے ہوتے، یہاں آباد ہوتے، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، تو یقیناً ہم آسمان سے پھر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. فرشتوں تک بات کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم انہی میں سے کسی کو رسول بناتے، ایک فرشتے ہی کو رسول بناتے. اب انسانوں تک پیغام پہنچانا ہے تو انسانوں سے کمیونیکیشن انسان ہی کی ہوگی، چنانچہ ہم نے انسانوں کے لیے بشر کو رسول بنایا. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. رسول بنا کر اس نے مجھے بھیجا ہے، اس کی گواہی میرے لیے کافی ہے. ومن يهد الله فهو المهتد، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہے ہدایت یافتہ. ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی پر مہر سب کر دے، فلن تجد لهم اولیاء من دونه، تو ایسے لوگوں کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار اللہ کے مقابلے میں. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ایسے لوگوں کو ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن چہروں کے بل، منہ کے بل چلیں گے. عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اس حالت میں کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. رسول صبح سے شام تک ان کو پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، دروازے پر دستک دے رہے ہیں، قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ اندھے بنے ہوئے تھے، بہرے بنے ہوئے تھے. تو یہ اصل میں ان کی جو مانوی شخصیت ہے وہاں پر ظاہر ہوگی، اور وہ چہرے کے بل چل رہے ہوں گے اور اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب ٹھنڈی پڑنے لگے گی تو ہم مزید بھڑکا دیں گے اسے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے ان کا بدلہ جہنم بسبب اس کے کہ جو کفر انہوں نے کیا ہے، انکار کیا ہے. کفروا بآیاتنا ہماری آیات کا انکار کیا ہے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور وہ کہتے ہیں یہ کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور بالکل چورا چورا ہو جائیں گے ہڈیاں بھی, انا لمبعوثون خلقا جدیدا, تو کیا ہم اثر نو اٹھائے جائیں گے دوبارہ پیدا کر کے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم, کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ کے جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو, وہ اس پر قادر ہے کہ وہ پیدا کرے ان جیسوں کو, یعنی ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے, اس کی خلاقی اس کا کوئی اندازہ تو کرو. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ, اور اس نے ان کے لیے ایک وقت طے کر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس وقت تک انہیں مہلت ہے, ایمان لے آئے اپنے عمل کو درست کر. فاب الظالمون الا کفورا, تو انکار نہیں کرتے ظالم مگر یہ ظالم جو ہے انکار اور ناشکری ہی پر اڑے ہوئے ہیں, کفور ناشکری. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانے, اگر تمہارے اختیار میں کنٹرول میں آ جاتے, اذن لامسکتم خشیت الانفاق, تو ضرور تم ان کو روک کر رکھتے اس ڈر سے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں. جب انسان کی طبیعت میں خساست ہو کنجوسی ہو تو پھر اس کے حوالے سے فرمایا کہ پورے اللہ تعالیٰ کے تمام خزانے بھی ان کے اختیار میں آ جائیں تو ان کا مزاج ایسا ہے کہ اس میں بھی کچھ خرچ نہیں کریں گے کہ کہیں خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا, کبھی تو ختم ہوگا, وہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے. وکان الانسان قطورا, اور انسان جو ہے وہ بہت ہی تنگ دل واقع ہوا ہے. ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات, اور ہم نے موسیٰ کو عطا کی تھی نو نشانیاں بڑی واضح ہیں. فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم, تو ذرا پوچھو بنی اسرائیل سے کہ جب آئے تھے موسیٰ ان کے پاس اور جب وہ نشانیاں آئی تھیں ان کے پاس. وقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا, تو فرعون کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے, تم مسحور ہو سحر زدہ ہو. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا اور آخری حصے میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے, نام بھی بنی اسرائیل ہے سورہ مبارکہ کا. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم خوب جان چکے ہو, تمہیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں یہ ہدایت یہ کسی نے نازل نہیں کی مگر اسی نے کہ جو رب السماوات والارض ہے آسمانوں اور زمین کا مالک. بصائر آنکھیں کھولنے کے لیے سجھانے کے لیے, اور یہ نو معجزے دکھائے گئے ہیں نو نشانیاں دکھائی گئی ہیں, ان کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف میں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات, ایک کے بعد دوسری نشانی, ایک کے بعد دوسرا عذاب, عذاب کے جھٹکے, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اڑے ہوئے تھے اپنے انکار پر. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا, حضرت موسیٰ نے جواب دیا ترکی بترکی جواب, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے فرعون تم ہلاک ہو کر ہی رہو گے, تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ, تو فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے قدم اکھاڑ دے زمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا, تو ہم نے اسی کو غرق کر دیا اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب سمندر میں غرق کر دیے گئے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ, اور پھر ہم نے کہا بنی اسرائیل سے اس کے بعد اسْكُنُوا الْأَرْضَ, آباد ہو جاؤ زمین میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور جب وہ وعدہ آئے گا آخرت کا یا آخری وعدہ, جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, تو ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر. اب اس میں ایک واضح اشارہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ سبھی کو جمع کرے گا, پوری نو انسانی جمع ہوگی, صرف بنی اسرائیل تو نہیں اکٹھے ہوں گے, تو یہ بھی ہوں گے اور بھی سب ہوں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آخرت قرب قیامت میں تمہیں اللہ تعالیٰ پھر سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کر دے گا, وہ جو ان کا ڈائسپورا کا پیریڈ چل رہا ہے اور وہ اب اس کے بعد جب سے فلسطین کی ریاست دوبارہ قائم ہوئی ہے پچھلی صدی میں فلسطین اور اسرائیل کا قیام عمل میں آیا ہے، اب پوری دنیا سے یہودی آہستہ آہستہ کر کے پھر وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا ان کو نبی ماننے سے، جبکہ حضرت عیسیٰ انہی میں سے تھے، وہ رسول اللہ بنی اسرائیل، اور جو قوم اپنے رسول کا انکار کرتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر قوم کو عذاب ہلاکت سے دوچار کیا جاتا ہے، قوم نوح کے ساتھ یہی ہوا، قوم ہود کے ساتھ ہوا، قوم صالح کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم شعیب کے ساتھ ہوا، آل فرعون کے ساتھ ہوا، لیکن ان پر وہ عذاب اس طرح کا نہیں آیا، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا، پوری قوم نے انکار کر دیا، پوری قوم میں سے 12 صرف افراد حواریین جو ایمان لائے، تو ان پر عذاب کے کوڑے تو برسے ہیں لیکن وہ آخری عذاب جڑ کاٹنے والا عذاب نہیں آیا ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تو انہی کے ہاتھوں ان پر عذاب آئے گا اور ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، پھر ایک بھی یہودی نہیں بچے گا، تو ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر، گویا کہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر تاکہ ان کا ایک ہی جگہ اجتماعی قبرستان بنے اور ایک مرتبہ ان کا قصہ پاک کیا جائے۔ تو یہ بھی اشارہ جو ہے اس میں بعض لوگوں کے نزدیک اس آیت میں بھی موجود ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اے نبی اس کو ہم نے نازل کیا ہے حق کے ساتھ، یہ قرآن، قرآن مجید کے حوالے سے یہ بڑی عظیم آیات ہے، پرجلال انداز ہے یہاں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے حق کے ساتھ ہی اسے نازل کیا ہے، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے، یہ قول فیصل ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، فیصلہ کن کلام ہے، جو قوم اس کا انکار کرے گی اسے دنیا میں اللہ ذلیل و خوار کرے گا، جو قرآن پر ایمان لا کر اور اس کے مطابق زندگی گزارے گی اللہ تعالیٰ اسی کو دنیا میں پروان چڑھائے گا، اس کو ترقی اور عروج عطا فرمائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، یہ اصل آپ کا یہ کام ہے، ذمہ داری ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ تم اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے نہایت اہتمام سے بطریق تنزیل نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اور بہت اہتمام سے نازل فرمایا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اب اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یعنی یہ تمہارا فیصلہ ہے، اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، لیکن نہ لانے کا جو انجام ہے وہ تمہیں بتا دیا گیا ہے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے اہل کتاب، ان میں جو اصحاب علم ہیں، اذا یتلا علیہم، جب ان پر آیت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں تھوڑیوں کے بل، یعنی جو سچے اہل ایمان ہیں، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، جیسے کہ مثال تھی حضرت نجاشی کی بھی اور بھی بہت سے جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا حضور کی خدمت میں حبشہ سے، ان کی یہی کیفیت تھی، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی عاجزی میں اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر دیجیے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، یہ آخری دو آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، اور یہ توحید کا ایک بڑا خزانہ ہے، خاص طور پر آخری آیت، فرمایا اللہ کو پکارو، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا، جس نام سے بھی تم پکارو گے تو تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور اے نبی اپنی نماز بلند آوازی کے ساتھ نہ پڑھیں. نماز یا قرآن دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں. ولا تخافت بھی ہے, اور نہ ہی بالکل خاموشی سے چپکے چپکے منہ ہی منہ میں. وابتغی بین ذلک سبیلا, بلکہ ڈھونڈ نکالیے اس کے بیچ کی کوئی راہ, یعنی اس کے اندر ایک میانہ روی ہونی چاہیے. بعض روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بلند آواز سے نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین جو ہیں قریش کے سرداران قریش وہ غصے میں آ کر پھر بہت برا بھلا کہتے تھے. قرآن کے حوالے سے اللہ کے حوالے سے نازیبہ الفاظ جو ہے وہ کہتے تھے. چنانچہ پھر آپ نے بالکل ہی اپنا جو ہے وہ لہجہ تبدیل کیا اور بالکل پست آوازی سے نماز میں اور قرآن کو پڑھنے کا معاملہ جو ہے پست آوازی سے شروع کیا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ درمیان کی ایک کیفیت ہونی چاہیے, یہ بھی نہیں کہ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں, بلکہ ایسی قرآت ہونی چاہیے کہ انسان جب پڑھ رہا ہو تو اس کے اپنے کان تو کم از کم سن رہے ہیں. قرآن مجید کو پڑھنا اس انداز سے ہے جیسے ہم کتاب کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ہمارے لب بھی نہیں ہلتے, یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے. تلاوت قرآن, اس میں قرآن کو آپ ایسے پڑھیں کہ کم سے کم آپ کے اپنے کان سن رہے ہوں, اور نماز میں بھی ایسے ہی پڑھنا چاہیے کہ آپ کو خود سمجھ سنائی دے رہا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو بیٹا یا بیٹی نہیں بنایا, جس کے کوئی اولاد نہیں ہے. یہ شرک فی الذات کی نفی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور نہ ہی اختیار میں اس کا کوئی شریک ہے. ملک اختیار کا مالک وہ اکیلا ہے, اس نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک کیا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, اور نہ ہی اس کا کوئی ولی ہے, مددگار ہے, دوست ہے اس کی کمزوری کی بنیاد پر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دوست ہیں, اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں, ولی کا لفظ آ رہا ہے. تو ولی کا ایک کانسیپٹ ہمارا دوستی کا ہوتا ہے انسانوں کا آپس میں, کہ دوست کسی مشکل وقت میں کام آتا ہے. کچھ ہر انسان جو ہے اس کی کوئی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے, کسی وقت اس کو احتیاج ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا تو دوستوں سے مدد دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی دوست تو بناتا ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان دوستوں کی ضرورت ہے, اسے احتیاج ہے. وہ خود اپنے اندر جو ہے معاذ اللہ کہ اس کے اندر کوئی کمزوری اور کمی ہے جس کی تلافی دوستوں کی مدد سے ہوگی, ہرگز نہیں. اس کی شان اس سے بالاتر ہے, وہ ایک ذات کامل ہے, وہ الغنی ہے, اسے کسی کی حاجت نہیں, پرواہ نہیں. لیکن اس کے باوجود اس کی محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ, کہ وہ انہیں اپنا دوست اور ولی قرار دیتا ہے. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, کمزوری کی بنیاد پر اس کا کوئی ولی نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور اللہ کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق. اور تکبیر کا ایک عام مفہوم تو یہی ہے کہ اللہ اکبر کہنا, یہ ابتدائی ہے تکبیر. زبان سے ہم کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن اصل تکبیر کیا ہے؟ زبان سے بھی ہم کہہ رہے ہوں, مسجد میں بھی اللہ بڑا ہو, گھر میں بھی اللہ بڑا ہو, پارلیمنٹ میں بھی اللہ بڑا ہو, عدالتوں میں بھی اللہ بڑا ہو, ہر معاملے میں, دنیا زندگی کے ہر شعبے اور گوشے میں اللہ کو بڑا تسلیم کریں گے. تو یہ اصل ہے تکبیر, جس کا آغاز ہے کہ زبان سے اعلان کریں کہ اللہ اکبر, وہی سب سے بڑا. بہرحال تکبیر کا یہ پورا مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے, وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. اب ہم سورہ کہف کا آغاز کرتے ہیں. یہ دونوں صورتیں میں کلرز کر چکا ہوں کہ حکمت قرآنی کے عظیم خزانوں میں سے, اور جڑواں صورتیں بھی ہیں بہت سی, ان کے اندر مشابہت کے پہلو ہیں, چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا سبحان اللہ, کلمہ تسبیح سے, سبحان الذی اسرا بعبدہ. سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے تحمید سے, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات کا ہم نے مطالعہ کیا. یہ آخری دونوں آیات لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں, اور آخری آیت توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے. سورہ کہف کی آخری دو آیات بھی قل سے شروع ہوتی ہیں, اور آخری آیت وہ بھی توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے, اور شرک کے حوالے سے اس کی جڑیں کاٹنے والی آیت ہے. پھر دونوں کے وسط میں تقریباً قصہ آدم و ابلیس ہے، حجم کے اعتبار سے بھی مساوی ہیں، 12-12 رکوع. اس صورت میں بنی ان کے یہود کے ایک سوال کا جواب دیا گیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں بقیہ دو سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے. تو یہ چند ظاہری مشابہتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اور تمام شکر و صدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پر ذرا دوبارہ نگاہ ڈالیں، شروع ہو رہی تھی وقل الحمد للہ، کہیے کہ الحمد للہ. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. اور اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے اسی جملے سے، الحمد للہ. وہاں کہا گیا تھا کہ کہو الحمد للہ، اور یہاں پر گویا کہ ہم نے کہہ دیا. تمام شکر اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. ولم یجعل له عوجا، اور اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں. قیما، یہ بالکل سیدھی ہموار مستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی بالکل واضح اور سیدھی بات، کوئی ایش پیش نہیں. لینذر باسا شدیدا من لدن، تاکہ وہ اپنے پاس سے ایک بہت بڑے عذاب کی، بڑی آفت کی خبر دے یا ڈر سنائے، خبردار کرے انسانوں کو ایک بہت بڑی آفت سے کہ جو اس کی طرف سے آئے گی. ویبشر المؤمنین، یہ کون سی آفت آئے گی اللہ کی طرف سے جس سے کہا گیا کہ تاکہ خبردار کر دیا جائے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ بڑی آفت قیامت ہے، ایک رائے یہ ہے کہ وہ دنیا میں جو عذاب رسولوں کی قوموں پر آتے رہے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، یہ مشرکین عرب کو بتا دیا جائے کہ یہ بھی بڑی آفت کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک بڑی آفت جو ہے وہ بڑی جنگ کو بھی کہتے ہیں، باسن شدیدہ، باس جنگ کو کہتے ہیں. ایک بہت بڑی جنگ ہوگی قرب قیامت میں. ویسے تو عالمی جنگیں جو ہیں، عالمگیر جنگیں، ایک پہلی دوسری، لیکن ایک جنگ ہوگی جس کا میدان بنے گا یہ مڈل ایسٹ کا علاقہ، اور اس کی خبریں ہیں، انجیل میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت میں جو آخری جنگیں ہوں گی جس میں ایک طرف عیسائی اور یہودی ہوں گے اور دوسری طرف مسلمان ہوں گے، اس پہ بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا، بہت بڑے پیمانے پر. مسلمانوں کو بھی جو وہ دین سے غداری کر رہے ہیں اس کی بھرپور سزا ملے گی، اور پھر بلاخر یہودیوں کا بھی خاتمہ ہوگا. تو اس کا جو ذکر ہے وہ عیسائیوں کی اپنی کتابوں میں بھی ہے، ہر مجدون، آرمگیڈون، اور حدیث کی کتابوں میں الملحمۃ العظمیٰ، جس میں قتل اور خونریزی بہت بڑے پیمانے پر ہوگی. تو بعض کے نزدیک یہاں اشارہ اس کی طرف بھی ہے. لینذر باسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ خوشخبری دے اہل ایمان کو، وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت عمدہ بدلہ، ما کسی نے فیہ ابدا، اور وہ رہیں گے اسی میں، انہی نعمتوں میں ہمیشہ. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور خبردار کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی اولاد تجویز کی ہے، کسی کو بیٹا یا بیٹی بنایا ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کو اس بارے میں کوئی علم حاصل نہیں ہے اور نہ ان کے آبا و اجداد کو کوئی علم حاصل تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواههم، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ سنگین بات عیسائیوں کی طرف سے آئی کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا. یہ انتہا، ایکسٹریم. تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑی بات، بڑی سنگین بات، اللہ کی نگاہ میں بہت ہی توہین آمیز بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور نہیں کہہ رہے یہ مگر سراسر جھوٹ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو تو اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے، یا اعلی آثارہم ان کے جو نتیجہ ہوگا ابنیت مسیح کا عقیدہ رکھنے والوں کے نتیجے میں، تو دنیا میں ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے ہرمجدون سے پہلے، دجالی فتنے کا ذکر بھی کرتے ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب، کہ وہ اصل میں سبب بنا ہے یہودیوں عیسائیوں کے اس عقیدے کی بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور وہاں سے جو خرابی شروع ہوئی ہے اسی نے بالآخر دجالی فتنے کی شکل اختیار کی. تو اس کے جو آثار ہیں اس کے نتیجے میں جو کچھ خرابی آنے والی ہے، اے نبی شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں اس صدمے میں. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَسَفَا، کہ اگر وہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، اس حدیث، حدیث سے مراد یہاں کہ قرآن ہے اللہ کی بات، اسفا اس رنج اور افسوس میں کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. کیا نتیجہ نکلنا ہے اس کا؟ عیسائیوں کے اس عقیدے کا جو نتیجہ ہے وہ آج دجالی فتنے کی شکل میں ہے. زیادہ تفسیر کا موقع نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں جہاں پر سائنسی ترقی ہوئی ہے دنیا میں، اور جو اصل میں عیسائی ورلڈ تھی ساری، کرسچین ورلڈ، وہاں مذہب کے خلاف جو دشمنی ہے اس کا اصل سبب یہ غلط عقیدہ، اس غلط عقیدے کی وجہ سے عیسائیت کے اندر جو جبر پیدا ہوا، پاپائیت کا نظام آیا، اور انہوں نے اپنے اس غلط عقیدے کو مسلط کیا لوگوں کے اوپر، ٹرینیٹی جو ہے، تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، یورپ بھی کہتا ہے اس زمانے کو ڈارک ایجز، پوپ کی حکومت ہے، بس پوپ نے جس کو کہہ دیا وہ صحیح ہے، جو سائنسی تعلیم ممنوع ہے، فلسفے کی تعلیم ممنوع ہے، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں رہا ہے یورپ اس عیسائیت مذہب کی وجہ سے اور پاپائیت کے نظام کی وجہ سے. چنانچہ سائنسی ترقی تو ان کی ہوئی، لیکن ساتھ ہی مذہب کے خلاف شدید نفرت اس کی بنیاد میں موجود ہے، کہ یہی مذہب تھا جس نے ہمیں روکا رکھا ہے. مذہب کی جب ہم نے بندھن توڑ کر باہر نکلے ہیں تو ہم سائنسی ترقی کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان کا وہ عقیدہ تھا ہی اتنا غلط، اور اس پہ جو جبر تھا ان کی طرف سے مذہبی بنیادوں کے اوپر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو گلیلیو تھا جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا تھا، یعنی کوئی بات جو ان کے اپنے مذہبی عقیدے سے ٹکرا رہی ہو، سائنس کی کوئی بات ہو، اس کی بنیاد پر تو وہ واجب القتل قرار دے دیتے تھے، کوئی بھی شخص ہو، وہ سائنسدان ہو، وہ فلسفی ہو، ہوس ایور، ان کے عقائد سے متصادم ہو. تو اس کے نتیجے میں دین سے، مذہب سے، اللہ کے تصور سے ہی ایک نفرت آج کی جو جدید تہذیب ہے اور یہ کرسچین ورلڈ ہے اس کے اندر، اس کی رگوں کے اندر سرایت کی ہو. اور چنانچہ وہ اب ہر مذہب کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شاید تمام مذاہب اسی انداز کے ہوتے ہیں، اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. الحاد ہے وہاں پر، یعنی عرض کیا تھا کہ وہاں چرچ جو ہیں وہ بک جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، ان کو لوگ مسجد میں تبدیل کرتے ہیں، وہاں کے کرسچنز کے اوپر جو ہے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، خود بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں مذہب. تو یہ ہے، اس کی وجہ سے اس سائنسی ترقی میں جو ہے وہ ایک بے خدا سائنس نے یہ دجالی فتنے کی شکل اختیار کر لی ہے، مذہب سے اور مذہبی تعلیمات سے بالکل کٹ کر اب وہ گویا پورے طور پر شیطان کے ہی رحم و کرم پر ہیں، اور شیطان انہیں جس طرف چاہتا ہے ان کو جو ہے وہ سٹیئر کر رہا ہے، اور پوری اس ورلڈ کو، ویسٹرن ورلڈ کو جو ہے وہی اپنے پنجے میں اور شکنجے میں لے کر چلا رہا ہے. انا جاننا ما علی الارض زینت اللہ، بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سنگھار بنا دیا، زینت بنا دی. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کو جانچیں کہ کون ہے بہتر عمل کے اعتبار سے. یہ لفظ زینت اس صورت میں بار بار آئے گا کہ یہ زینت ہی ہے، دنیا کی زینت جس سے انسان جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اللہ کو اور آخرت کو اور جو دینی تقاضے ہیں ان کو اگنور کرنے لگتا ہے. تو ہم نے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے زینت بنا دیا ہے، اور یہ امتحان کے لیے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے ان میں سے بہتر عمل کے اعتبار سے. ایک طرف یہ اٹریکشن ہیں، دوسری طرف آسمانی وحی بتا رہی ہے کہ ان چیزوں سے رکنا ہے، اور یہ تقاضے ہیں ایمان کے، اور اصل جو نعمتیں ہیں وہ آخرت میں ملیں گی. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں ہیں، اور دنیا ہی کو جنت سمجھ بھی رہے ہیں اور یہی کل زندگی ہے. دجالی تہذیب یہی ہے کہ یہ اس کو اتنا زیادہ دنیا کو مزین کر دو کہ لوگ اللہ کو اب سب کو بھول جائیں, اسے دنیا کو جنت بنا لیں, سمجھیں کہ بس یہی کل زندگی ہے. حجاب آ جاتا ہے جو پیچھے اصل حقیقت نہیں, اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو, بس ساری توجہ رکھو دنیا پر. اب بھول جاؤ کہ کوئی اللہ بھی ہے یا نہیں ہے, اگر ہے بھی تو کوئی, لیکن اس وقت ہمیں اس دنیا کو زیادہ انجوائے فل بنانا ہے, اس کی زیب و زینت سے فائدہ اٹھانا ہے, اس کی رنگینیوں کو جو ہے جذب کرنا ہے اپنے اندر. یہی ہے اصل میں دجالیت. اور یہ جتنی زیادہ اس وقت دنیا دلکش ہے آج سے 200 سال پہلے نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ سامان عیاشی اور راحت اور آسائشیں جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے دنیا کے پاس, کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ زیب و زینت میں بے پناہ اضافہ, اور اس کی وجہ سے اللہ کو بھلا دینا. اور اللہ کو بھلا دینے میں ایک بہت بڑا اہم فیکٹر جو ہے وہ عیسائیت کے مذہب کا ہے, مذہب عیسائیت کا, جس نے نوع انسانی کو نفس مذہب ہی سے بیزار کر دیا کہ مذہب ہے ہی بالکل ردی چیز, بیکار چیز, اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہر وہ بلیک وہ ڈارک ایجز میں چلا جاتا ہے, ہر اعتبار سے پیچھے رہ جاتا ہے. ہاں اس کے بندھن توڑ دو تو پھر ترقی ہوتی. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے ہم بالآخر اسے بالکل چورا بنا کر چھوڑ دیں گے, چٹیل میدان ہو جائے گا. یہ ساری رنگینیاں, یہ اسکائی اسکریپرز, یہ بڑی بڑی بلند عمارات, یہ ساری چیزیں جو ڈھہ کے برابر ہو جائیں گی, چٹیل میدان ہو جائے گا. اس وقت تو رنگا رنگی ہے, اور کس درجے کی ہے, میرا خیال ہے یورپ جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, دبئی تک چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کتنی رنگین ہے اور کتنی چکر چوند کرنے والا ماحول ہے وہاں پر. فینٹیسی لینڈ جو انسان کبھی تخیل میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی نفاست اور ایسا جو ہے وہ زرق برق معاملات جو ہیں, وہ بلڈنگز اور روڈز جو خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے کبھی لوگوں نے, وہ وہاں جا کر دیکھ لیجیے آپ. لیکن یہ سب ان کو ڈھہ کر برابر کر دیں گے ہم. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, یہ زیب و زینت صرف آزمائش کے لیے ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم, یہ دو الفاظ الگ الگ بھی ہیں, بعض نے کہا ایک ہی ہے, کہف والوں کو ہی اب رقیم بھی کہا گیا اور یہی غالب رائے ہے. کہ اصحاب کہف اور رقیم جو ہیں, کیا تمہارے خیال میں ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت ہی قابل تعجب نشانی ہے؟ از اول فطیت الا الکہف, جب جا بیٹھے تھے کچھ نوجوان ایک پہاڑ کی غار میں کھوہ میں, فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ, تو کہنے لگے کہ اے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے اس کام میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان مہیا فرما دے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, تو ہم نے ان کے کان تھپک دیے اسی غار کے اندر چند سالوں کے لیے, یعنی تھپک کر انہیں سلا دیا. ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو اٹھایا, لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا, تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون ہے کہ جو وہ مدت کے جو انہوں نے وہاں گزاری تھی وہ کس نے یاد رکھی ہے بہتر طور پر. اس لیے کہ جب اٹھے تھے تو ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ ہم کتنی دیر یہاں پر رہے ہیں. قرآن مجید نے سب سے پہلے اصحاب کہف کے واقعے کے حوالے سے کچھ چند, جسے کہتے ہیں کہ وہ سرخیاں دے دی ہیں, اب اس کے بعد اصل واقعہ تفصیل سے شروع ہوگا انشاءاللہ, اس کو ہم 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اس کا مطالعہ کریں گے تفصیل سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المبینات.